دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدرسن کے ناظرین، پروگرام ایسی بھی کیا سوچ ہے، اس میں آپ کو شامدید کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور ان 100 میں سے 70 حاجتیں اس کی آخرت کی پوری کر فرماتا ہے، اور 30 حاجتیں اپنی رحمت سے دنیا کی پوری فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدرسن کے ناظرین، آج کے اس پروگرام میں آج کے دن کی مناسبت سے بطور خاص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ اول بلا فصل، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آج ان کا یوم ہے، اور 22 جمادی الاخرہ جو آپ کا یوم وصال ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبتوں اور عقیدتوں کے اظہار، الحمدللہ کروڑوں مسلمان آپ کے ان ایام میں بطور خاص آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، ایسی محافل کا انعقاد کرتے ہیں جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کو، آپ کے مقام اور مرتبے کو، آپ کے فضائل کو، آپ کے مناقب کو، اور آپ کے جو اچھے انداز، آپ کی جو اچھی عادتیں تھیں، مبارک عادتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایمان کی بھی کچھ خصلتوں کو جو بیان فرمایا، تو اچھی خصلتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 360 ایسی خصلتیں ہیں کہ ان میں سے اگر ایک بھی کسی کے اندر ہو تو وہ آدمی جنتی بن جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عرض ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اندر ان خصلتوں میں سے کوئی خصلت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، وہ ساری 360 خصلتیں، اچھی عادتیں میں تمہارے اندر دیکھتا ہوں۔ قربان جائیں، یہ ہیں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے ہم اگر عشق کی بات کریں، آپ کے علم کی بات کریں، آپ کے زہد و تقویٰ کی بات کریں، آپ کے کردار اور اعمال کی بات کریں، تو واقعی ہی آپ اپنی مثال آپ ہیں، اور ایسے نہیں افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق۔ یہ ہم ہر جمعے کے اندر ان کا گویا کہ خطبہ سنتے ہیں، ان کی تعریف کے اندر یہ کلمات، ہر مسجد سے یہ کلمات گونجتے ہیں، اور یہ عقیدہ گویا کہ ہمیں یاد کرایا جاتا ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد انسانوں میں سے سب سے افضل، سب سے جو اعلیٰ شخصیت ہے، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ذات مبارکہ ہے۔ آج ہمارے ساتھ الحمدللہ مفتی جمیل صاحب ہیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ کیا کہیں گے، اور آج بطور خاص کہاں سے آپ آغاز لیں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کے حوالے سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظمت و شان ہے، یوں سمجھیں شفیق صاحب کے صالحین کا جب ذکر ہوتا ہے تو رحمت الہی کا نزول ہوا کرتا ہے،
ماشاءاللہ
یہ روایات کے اندر مضمون موجود ہے۔ تو آج ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر، بالخصوص اس جمادی الثانی کے مہینے کے آغاز سے ہی سنتے جا رہے ہیں، اور آج تو بالخصوص دنیا میں جگہ جگہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر ان کا نام بار بار آیا کرتا تھا۔
کیا بات ہے،
کئی مقامات پہ آیا کرتا تھا۔ خود مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بھی مروی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس طرح کے کلمے بار بار سنا کرتے تھے کہ میں نے ابو بکر نے اور عمر نے یہ کام کیا.
اللہ,
میں ابو بکر اور عمر یہاں گئے, میں نے ابو بکر عمر نے اس سے یہ کام کیا, یہاں گئے آئے. تو مختلف امور میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کسی کا عمل جب ذکر کر رہے ہوتے تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس کے اندر لازمی طور پر ہو رہا ہوتا تھا, کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ اکرام علیہ رضوان کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ملی, کسی کو چند منٹوں کی, گھنٹوں کی, کچھ دنوں, کچھ ہفتوں, مہینوں کی, لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو معیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, تو یہ اس اعلان نبوت سے پہلے سے ہی یہ حضور کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کا جو معاملہ ہے رفاقت کا, دوستی کا, یہ کئی سالوں پر محیط ہے. اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں سے اس کو شمار فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ طویل عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے گزاری ہے, عرصہ جنہوں نے رفاقت کا زیادہ گزارا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں. وہ تقریباً 47 ایئرس, 47 سال کا عرصہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے گزارا ہے.
47 سال.
23 سال تو یہ ایمان کے بعد, نبوت کے اعلان نبوت کے بعد کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی اور مدنی دور ہے. تو اس سے غور کر لیں کہ اس سے مزید 24 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا تھا. اور وجہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حضور سے محبت ان کو ایسی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں, میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا تو اس کو اسلام قبول کرتے وقت کچھ تردد ہوا, کیونکہ وہ اپنا سابقہ دین جو بھی مذہب تھا تو اس مذہب کو اب وہ کیسے چھوڑے, اس نئے دین کو قبول کرنا ہے, تو اب وہ شش و پنج کا شکار ہوا سوائے ابو بکر کے.
کیا بات ہے.
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارا ہے اور حضور کے مزاج کو وہ جانتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک کلام کو وہ سمجھتے ہیں اور حضور کے ہر کلام میں وہ ان کی تصدیق کر رہے ہیں. حضور تو ہیں صادق و امین کہ کفار مکہ بھی اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہا کرتے تھے, اور جن کو حضور کی اتنی رفاقت نصیب ہو تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ کو اس طرح کے خواب کے ذریعے سے آپ کو الہام کیا گیا تھا کہ تمہیں ایک نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت نصیب ہونی ہے اور ان کا ساتھ تم نے دینا ہے. تو اس طرح کے خواب آپ نے جب دیکھے, اور ایک سفر پہ جب ملک شام آپ سفر پہ گئے تھے تو وہاں ایک خواب آپ نے دیکھا, اور خواب دیکھنے کے بعد پھر آپ نے وہاں کے جو بہت بڑا عالم تھا
راہب سے ملاقات,
تو اس سے ملاقات ہوئی اور اس کو کہا کہ ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا ہے. وہ بڑا حیران ہوا, اور چونکہ جو اس نے جو کتابیں تورات انجیل وغیرہ کا مطالعہ کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے ساتھ ساتھ حضور کے جو صحابہ ہیں اور حضور کے جو بہت زیادہ قریب ترین جو اصحاب ہوں گے ان کی نشانیاں بھی اس کے اندر موجود ہیں. مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل, تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی نشانیاں تورات انجیل میں بیان کی گئی ہیں. تو جب اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, ایک بزنس مین, ایک تاجر, چونکہ بہت عرصے پہلے کی بات ہے, تو وہ حیران ہو گیا کہ آپ کہاں سے آئے ہو. تو آپ نے فرمایا من مکہ سے آیا ہوں. کون سے خاندان کے ہو؟ نا قریش سے میرا تعلق ہے. تو اس طرح جب کچھ نشانیاں اس نے پوچھیں تو پھر اس نے انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اس خواب کی تعبیر بتائی کہ اس خواب کی تعبیر یوں ہوگی کہ تم ایک نبی برحق, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم, جب تشریف آوری ہوگی تو تم ان پر ایمان لاؤ گے, ان کے رفیق بنو گے. تو یہ اس طرح کے خواب آپ نے دیکھے. پھر اسی طرح آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک طویل وقت گزارا تو اس کی برکتیں بھی آپ کو نصیب ہوئیں. تو جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چونکہ حضور کے تمام تر اوصاف جو ظاہری ہوئے تو ان میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ غلط بیانی، کوئی غلط کام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہیات، برے منکرات چیزوں سے منع فرماتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو قبول اسلام میں کوئی چیز اب رکاوٹ بنی ہی نہیں،
بنی ہی نہیں. ایک سچے، آپ کو بھی خواب کے ذریعے بھی ہوتا رہا، اور پھر یہ شام والا جو ایک واقعہ پیش آیا، تو بعض کتابوں میں یہاں تک کہ ان کے پیٹ پر ایک جو تل کا نشان ہے وہ بھی دیکھا اس راہب نے، تعبیر بیان کرتے ہوئے کہ یعنی اتنی باریک سی بات کہ آپ اپنے کپڑا اٹھائیں، ذرا پیٹ آپ دکھائیں، تو پیٹ پر ایک تل تھا. جب وہ انہوں نے دیکھ لیا تو کہا اب میں آپ کو اس کی تعبیر کرتا ہوں. اور خود آپ کی والدہ جو بیان کرتی ہیں، جب شروع میں آپ بت خانے گئے تھے، وہاں توڑ دیا تھا اور آپ نے سجدہ نہیں کیا آپ کی، کیونکہ شخصیت کو یہ کہ کبھی آپ نے اس طرح کسی کو بھی خدا مانا ہو یا آپ نے سجدہ کیا ہو، ایسا آپ نے کوئی،
چار سال کی عمر تھی،
چار سال کے بچپن ہے. تو آپ کی والدہ نے یہی کہا نا کہ ان کو چھوڑ دیں، ان کے تو میں خوشخبریاں جب یہ پیدا ہوئے ہیں، یہ میں آوازیں سنتی ہوں، یہ اس طرح کی بشارتیں، اگرچہ اس وقت وہ بھی مسلمان نہیں ہوئیں لیکن ان کے بارے میں یہی کہا تھا. اور نہ ہی ابھی یہ اعلان نبوت کا کوئی معاملہ تھا، بچپن تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور اس وقت ہی انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ سنتی ہوئی آ رہی ہوں کہ یہ محمد کے رفیق ہوں گے، ان کے ساتھی ہوں گے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور بس جبکہ مکے والے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو بڑے ہم فیصلے کریں گے، ہم ساتھ مل کر انہوں نے جو اعلان کر دیا ہے ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، لیکن آپ گئے اور سب سے پہلے ہی آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لے کر آئے. یہاں ایک دیکھیں کتنی خوبصورت بات جمیل صاحب، کہ نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف، آپ کا حسن، آپ کا جمال، یہ تو پچھلی کتابوں میں بیان ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے ساتھیوں کی بھی عادتیں، ان کا بھی ان کا نقش، ان کی صورتیں، ان کے اوصاف، اور ان کس قبیلے سے ہیں، کس شہر سے ہیں. یعنی اللہ نے اپنے محبوب کی یہ چیزیں تو بیان کی ہیں، لیکن محبوب کے جو یار ہوں گے، جو ساتھی ہوں گے، ان کے لیے بھی یہ بیان کیا ہے. اور آپ نے جو کہا نا کہ بغیر تردد کے اسلام لائے، بغیر تردد کے آپ نے کلمہ پڑھا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کچھ ایسی سخت کلامی ہوئی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر سے کہا کہ مجھے معاف کر دو بھائی، غلطی ہوگی معاف کر دو. یہ بھی آپ دیکھیں ان کا ایک
بڑا پن،
ایک انداز، کتنا واقعہ بھی مدینے کا ہے، یعنی اس وقت ہجرت بھی ہو چکی، سب معاملات ہیں، تو مجھے معاف کر دیں. تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے معاف نہیں کیا، وہ گھر چلے گئے اپنے. تو اب یہ وہاں سے نکلے اور پھر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ پاس آ گئے. آپ نے فرمایا ابوبکر کیوں غمگین ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ سخت کلامی ہوئی ہے عمر رضی اللہ عنہ سے، اور میں نے ان سے معافی مانگی، انہوں نے معاف نہیں کیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ کو معاف کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے، ابوبکر صدیق کے گھر گئے کہ مجھے ان کو کر دینا چاہیے تھا، صلح صفائی ہونی چاہیے تھی. دیکھ پوچھا تو بولے وہ تو نہیں ہے، وہ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے. یہ وہاں پہنچے، جب یہ وہاں آئے نا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال کے آثار آ گئے، آپ جلال میں آ گئے. اور چہرے پر یہ آثار جب نمایاں ہوئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آگے ہو کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھ سے ہوئی تھی، سخت کلامی بھی جو ہوئی تھی وہ مجھ سے ہوئی تھی، عمر سے ایسا نہیں ہوا تھا. لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر بھی آپ نے جلال فرماتے ہوئے پھر حضرت عمر سے کیا کہا تھا، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے عمر تم جانتے نہیں ہو یہ کون ہے. فرمایا جس وقت میں تمہارے پاس یہ اعلان لے کر آیا تھا، میں نے نبوت اور رسالت کا یہ اعلان کیا تھا، تو جس قوم نے مجھے جھٹلایا یہ وہ تھے کہ جنہوں نے مجھے میری تصدیق کی ہے، یہ وہ تھے کہ جن جو مجھ پر ایمان لے کر آئے. اور پھر اگلا جملہ بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کیا تم میری وجہ سے میرے دوست کو برداشت نہیں کر سکتے؟ یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا بھی ہے تو یہ نسبت تو دیکھو، ان کا مجھ سے تعلق تو دیکھو. یعنی یہاں پہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے. مدنی چند کے ناظرین یہ بڑے اہم پیغام ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور آپ کے ساتھ جو دوستی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو یار غار تھے اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یار مزار ہیں. حوض کوثر پر حضور علیہ السلام کے صاحب ہوں گے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو یہ بشارتیں عطا فرمائی ہیں آج ہمیں بھی ان سے محبت ان سے پیار اور یہ انداز ہمیں بھی اپنانا چاہیے. صحابہ کے بارے میں کسی بھی صحابہ کے بارے میں حضور کے سارے صحابہ شانوں والے ہیں لیکن بطور خاص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں جن کے حضور خود فرمائے کہ میں نے احسانات سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی قیامت کے دن انعامات کی صورت میں دے گا, رب ان پر انعامات فرمائے گا. حضور اسلام جن کے بارے میں یہ فرمائیں اور پھر جمیل صاحب وہ بھی تو روایت میں ہے نا کہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق کا شکر ادا کرنا امت پر واجب فرمایا گیا ہے. کیا کہتے ہیں؟
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس بھی موقع پر اپنے امتیوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا جو یہ حکم ارشاد فرمایا تو ہر ہر صحابی اپنی بساط کے مطابق وہ راہ خدا میں خرچ کیا کرتا تھا. لیکن ہر موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راہ خدا میں خرچ کرنے کا انداز سب سے نرالا ہوا کرتا تھا.
کیا بات ہے!
تو گویا یہ ہے کہ اب جیسے ایک آدمی ہے جس کے پاس کچھ تنخواہ ملی, اب مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ کچھ ضرورت ہے تو آدمی دیکھتا ہے کہ میرے مہینے بھر کی ضرورت کے لیے کتنا ہوگا اور اگر میں دے دوں گا تو پھر میں پریشانی میں نہ آ جاؤں, اس طرح کی چیز.
یعنی بچا ہوا پہلے دیکھتا ہے کہ اس کے دینے کے بعد بچے گا کیا,
ہاں بچانا کتنا اور دینا کتنا.
بالکل صحیح بات.
تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سوچ تھی وہ بالکل ہی نرالی تھی. آپ حضور کے ذات میں حضور کی محبت میں فنا تھے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر طلب فرمایا ہے تو اب اپنے پاس کیا بچانا, سب کچھ انہی کا, یہ انہی کے صدقے ملا ہے, انہی کے صدقے پھر مل جائے گا. تو جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ طلب فرماتے امت سے راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جو کچھ ہوا کرتا تھا مال و اسباب, حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ جو خواتین گھروں کے سوراخوں میں سوئی کو رکھ دیتی ہیں کہ محفوظ ہو جائے گی, ایک جگہ ادھر ادھر ضائع نہ ہو اور حسب ضرورت مل جائے, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیواروں میں وہ باریک باریک جگہ جو ہوتی ہیں ان سے سوئیاں تک آپ نے نکالی کہ مجاہدین کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے.
واہ!
اور ایک موقع ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چونکہ صحابہ کرام علی رضوان کی طبیعت یہ ہوا کرتی تھی کہ ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں, سبقت کریں,
جیت جائیں,
تو جیت جائیں, تو ہر صحابی اپنے طور پہ کوشش کرتا ہے کہ ہر موقع پہ صدیق اکبر جو اول 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 ہیں تو اس دفعہ ہم بھی تھوڑا ان کو کراس کریں, کچھ نیک عمل زیادہ کر لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا بھی آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بھی نہیں پہنچ پاتا تھا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں ٹھان لیا کہ اس دفعہ جب حضور نے اعلان فرمایا اب تو میری جیت ہونی ہونی ہے. وہ کیا ہے, آپ اس اپنے خوش گمانی ہے آپ کو کہ آج میں بہت مال لے کر بارگاہ رسالت میں جا رہا ہوں اور جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری مالی پوزیشن ہے اس وقت تو وہ تھوڑی
کمزور ہے, ڈاؤن ہے, بھی نہیں کر پائیں گے,
اس لیے آج تو میں بازی لے جاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی امت کے خیر خواہ ہیں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, کہ اب جو رائے خدا میں دے رہا ہے تو کل کو یہ نہ ہو کہ سب کچھ لے آئے یا زیادہ لے آئے بعد میں پریشان ہو. تو حضور نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ آدھا مال میں نے پیش کیا اور آدھا گھر والوں کے لیے رکھا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یعنی گھر والے پریشان نہیں ہوں گے اور آپ کو یہ ایک خوش گمانی ہے کہ اس دفعہ تو میں جیتا ہی جیتا. اب تھوڑی دیر بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جتنا مال و اسباب ہو سکتا تھا وہ آپ سب کا سب بارگاہ رسالت میں پیش کر رہے ہیں, درہم دینار جو کچھ کپڑے وغیرہ اضافی. حضور نے فرمایا ما ابقیت لاہلک, اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابقیت لہم اللہ و رسولہ.
کیا بات ہے!
گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں, اللہ و رسول ہی ان کے نگہبان ہیں, ان کے محافظ ہیں, تو اللہ و رسول کا جو آج تک کرم چلتا آ رہا ہے تو کیا کرم کے دروازے بند ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. تو میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ و رسول کو چھوڑ آیا ہوں. بخاری شریف کے یہ الفاظ ہیں. گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ میرے لیے اللہ
اور اس کے رسول
اللہ کا رسول ہی کافی.
اچھا یا جمیل صاحب یہ دیکھیں, عام طور پر آپ نے کہا مسجد میں اعلان ہوتا ہے تو ہم بھی اعلان کریں, مدنی احتیاط بھی کرنے چاہیے. اچھا ہم دیکھتے ہیں جو کچھ آیا یہی ہوگا نا
جی,
بھائی احتیاط کتنے آئے, مسجد کا چندہ کتنے, کئی مسجدوں میں بورڈ پہ لکھا جاتا ہے بھی چندہ اتنا آیا, خرچے اتنے ہوں گے, کچھ اور آپ لوگ دیں. تو یہ جو آیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے نا. آج تک تاریخ کے اندر کبھی کوئی لے کے آنے والے سے یہ نہیں پوچھتا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو,
گھر کیا چھوڑ کر آئے.
کوئی آدمی اگر کسی, یعنی نبی کریم علیہ السلام کی قربان جائیں شان کریمی کہ آج آپ نے بھی جو جیت کا سرٹیفکیٹ دینا ہے, سبقت لے جانے کی جو بشارت جس کو دینی ہے, تو وہ کس کو بشارت دینی ہے؟ آپ نے سوال ہی تبدیل فرمایا, یہ نہیں فرمایا کون کتنا لے کے آیا. حالانکہ حضرت عمر کا مال ڈھیروں میں تھا,
ڈھیروں میں تھا,
وہ اس قدر کئی گنا زیادہ تھا.
یعنی عام صحابہ کرام علی مردوان کے مقابلے میں, بس ان کے مقابل مال کی کثرت میں اس وقت کوئی نہیں,
کوئی نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس وقت کہیں کہ کوانٹٹی کا سوال نہیں کیا, کوالٹی کا سوال فرما لیا ہے, اور یوں فرما لیا ہے کہ گھر پہ کیا کون چھوڑ کر آیا ہے. تو اور سبقت کی آپ کو بشارت بھی عطا فرما دی. آج اگر ویسے کوئی ڈرتا ہوا بھی کوئی مولانا صاحب کو بھی یار لا کے دے بھی یہ مسجد کے لیے چیک کے آپ دیے, تو وہ پوچھے گھر کیا چھوڑ کے آئے, بولے گا یہ بھی مجھے دے دیں. بھائی آپ تو میرا اکاؤنٹ پوچھنے لگ گئے, آپ میرا گھر کا والا کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری اور بشارت سبقت بتانی تھی کہ اصل جیتا کون ہے, اصل سبقت کون ہے. وہ بھی تو روایت نا, ایک درہم بھی لاکھ سے بڑھ جاتا ہے. اب کسی کے پاس ہوں ہی لاکھوں روپے ہوں کروڑوں روپے ہوں, وہ بھلے لاکھوں صدقہ کر رہے ہیں, لیکن ایک وہ شخص جس کے پاس ہیں ہی ایک درہم دو درہم اور وہ وہی نکال دیتا ہے, تو اس نے تو گویا اپنا سب کچھ ہی نکال دیا ہے, اس نے سب کچھ ہی اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. سخاوت بھی ایک بہت اچھا عمل ہے. اور یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں ہی فرمایا گیا نا, اللہ نے ان لوگوں کی شان کو بیان کیا ہے کہ جنہوں نے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیا, کہ جنہوں نے رات میں صدقہ کرتے ہیں دن میں کرتے ہیں, یہ چھپا کر کرتے ہیں یا اعلانیہ کرتے ہیں, اللہ فرماتا ہے فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, ان کے لیے اجر ان کے رب کے پاس اور کوئی غم نہیں ہوگا, کوئی خوف نہیں ہوگا. جمیل صاحب یہ آیت مبارکہ کے شان نزول میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت حضرت صدیق اکبر کی شان میں نازل.
سبحان اللہ,
آپ نے 40,000 ایسے خرچ کیے ہیں کہ جن میں 10,000 رات کو, 10 دن کو, 10 آپ نے چھپا کر اور 10 اعلانیہ, اس طرح خرچ کیا. اور رب نے چاروں قسموں کو یہ بیان بھی فرما دیا کہ جنہوں نے جو رات کو خرچ کرتے ہیں, دن کو خرچ کرتے ہیں, چھپا کر کرتے ہیں, اعلانیہ طور پر کرتے ہیں, کیا بات ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدنی چین کے. ناظرین آپ کی کالز کو بھی ہم نے پروگرام میں شامل کرنا ہے اور دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے. جی
آپ کے پروگرام کے اندر میرا یہ سوال یہ ہے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ افضل صحابہ کون ہیں, اس کے بارے میں مجھے تفصیلی جواب ارشاد فرما دیں.
ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں. جی صحابہ میں افضل سب سے کون, اس کا عقیدہ ہی بیان فرما دیں کہ ویسے تو صحابہ کرام علی مردوان میں افضلیت کی ایک جو بیسک ترتیب قرآن نے ہی بیان فرما دی ہے, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, کہ فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ سے بعد یہ سب آپس میں برابر نہیں ہیں, اور درجے میں وہ بلند ہیں بڑے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے انفاق کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. یہ تو ایک بیسک دو کیٹیگری بنائی گئی ہے, لیکن سب حضور کے صحابہ ہیں, سارے جنتی ہیں, وکل وعد اللہ الحسنا, رب کا یہ وعدہ گئے. ان صحابہ میں سے بھی بطور خاص سب میں سے جو افضل ہیں, کیا ایک عقیدہ ہونا چاہیے مسلمان کا؟
اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ انسانوں میں انبیاء کرام اور مرسلین اعظام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد انسانوں میں جس ہستی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ ہے. آپ انسانوں میں سب سے افضل ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کے بھی آپ ہی سب سے زیادہ
حقدار
ہیں, اور اس حقدار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ واقعتاً خلیفہ برحق ہوئے بھی
اور صحابہ اکرام علی مردوان کا اس پر اجماع بھی ہوا اور انہوں نے آ کر بیعتیں بھی کی ہیں
پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے افضل ہیں, شیخین کریمین ان کو کہا جاتا ہے, جب بھی کہا جاتا ہے نا شیخین کریمین صحابہ اکرام علی مردوان کی کیٹیگری میں, تو اس سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو یہ شیخین کریمین بالترتیب حضرت ابو بکر سب سے افضل, پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس پر تو اہل سنت و جماعت کا متفقہ فیصلہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جمہور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے, اور اس کے بعد پھر حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا مقام و مرتبہ ہے, اور ان کے درمیان جو خلافت ہے وہ اس ترتیب کے ساتھ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل تھا وہ خلیفہ برحق ہوئے, پھر اس کے بعد جس کا جو افضل تھے وہ خلیفہ ہوئے, پھر اس کے بعد جو خلیفہ افضل تھے وہ ہوئے. تو اس طرح یہ چاروں خلفۂ راشدین کی جو ہم ترتیب دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جب خلافت کے حوالے سے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے بشمول مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, امام حسن حسین, اہل بیت اطہار, حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ, جو بھی اہل بیت سے تعلق رکھنے والے اور صحابہ کرام علیہم رضوان تھے سب نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. اچھا, بیعت کرنے کے وقت شفیق بھائی صحابہ کرام علیہم رضوان کے جذبات کیا ہوا کرتے تھے؟ تو روایات کے اندر اس بات کو واضح طور پہ بیان کیا گیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ بیعت کرتے ہوئے ان کے جذبات یہ تھے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمارے دین کے لیے پسند فرما لیا, افلا نرضاہ لدنیانا, تو کیا ہم اب میں ان کو اب دنیا کے معاملات کے لیے کیا ان کو پسند نہیں کریں گے؟ تو ہر صحابی اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے. وہ یہ دین کے لیے پسند کرنے کا مطلب کیا تھا؟ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پہ اس چیز کا اظہار فرمایا, جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر, کہ کسی بھی قوم کے لیے یہ بات نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے کہ جن میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں اور ان کا غیر امامت کرے,
امامت کوئی اور کرے.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جیسی چیز کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارکان اسلام میں بعد توحید و رسالت کے سب سے زیادہ جس کی اہمیت رکھی ہے نماز, ٹھیک ہے, اس نماز کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کا امامت کرنا یہ اس قوم کو اس کا حق نہیں ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منصب امامت پر اپنی ظاہری حیات میں, وصال ظاہری سے پہلے اپنے مرض وفات میں ان کو منتخب فرمایا, مرو ابا بکر ان یصلی بالناس, کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں گے,
اور آپ کی زندگی حیات طیبہ میں بھی امام بنتے
17 نماز
اور 17 نمازیں بھی آپ.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی رسول پر ہو کر نمازیں پڑھائی ہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان نبوت سے پہلے یہ رہے, اعلان نبوت ہوتا ہے تو سب سے پہلے مردوں میں یہی اسلام قبول کرتے ہیں, اسلام قبول کرتے ہی حرم مکہ میں سب سے پہلے خطبہ یہ ارشاد فرماتے ہیں, لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ ابھی اعلانیہ تبلیغ کا حضور کو حکم نہیں آیا تھا, وہ بھی کچھ سالوں کے بعد آیا ہے, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی تبلیغ فرمانا شروع کر دی, اور آپ ہی کی کوششوں سے عشرہ مبشرہ کے 5 مقدس ہستیاں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے اسلام لے کر
آئے.
اس طرح حضور کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں, حضور کے ساتھ جو چل رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, سفر حضر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری ہوا تو اب خلافت کا معاملہ ہے, تو اس خلافت کے معاملے میں بھی صحابہ کرام علی رضوان کو ایسا کوئی تردد تھا ہی نہیں کہ اب کس کو خلیفہ مقرر کرنا ہے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واضح فرامین یہ بھی موجود ہیں کہ اللہ اور مومنین ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی
نہیں ہوں گے. بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب عرض بھی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو والد ہیں بڑے نرم دل والے ہیں, تو آپ عمر سے کہہ دیں آپ کی نماز پڑھانے
مصلی پر امامت کی جگہ پہ کھڑا ہونا ان کے لیے مشکل ہوگا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی تھا نا یہ, آج کل ویسے لوگوں کو چرچا کہ اس میں کون سے امی امام مسجد کا یہ امام ہے یہ چلا جائے کل اور آ جاتا ہے آج یہ پڑھا رہے ہیں آج یہ, یعنی بطور خاص اس پس منظر پر ناظرین جب اس کو ہم دیکھیں کہ وہ مصلی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی موجودگی میں, اب اس مصلی پر آنا اور اس پر نماز پڑھانا یہ کوئی عام آج کی اس امامت کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو بہت ہلکا نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک نارمل مسئلہ تھا نانا. اور گنتی کی وہ نمازیں بتائی گئیں کہ اتنی نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ حیات طیبہ میں یہ پڑھائیں, یعنی صحابہ کی نظر میں اور خود بھی دین کے اعتبار سے بھی امامت کی بھی جو شرائط ہیں جو کیٹاگری بیان کی گئی ایک تو اس اعتبار سے بھی آپ کی یہ افضلیت. قرآن پاک میں بھی جمیل صاحب جو اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ جہنم سے بچا لیا گیا اتقا کو, اس کو جہنم سے بچا لیا جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اچھا اس آیت مبارکہ کے تحت واضح طور پر مفسرین نے لکھا کہ اس اتقا سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ جو اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور قرآن پاک میں ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا تم میں سے وہ جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. تو یہ بھی ایک دلیل ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر ہیں. علماء نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں, دارالتہ سنت سے بھی باقاعدہ اس کے فتاوی جات وہ جاری ہوئے ہیں. آپ دارالتہ سنت کی ویب سائٹ پر بھی آپ جائیے, آپ کو اس طرح ہر مہینے کی مناسبت سے بھی جو شرعی فتاوی جات ہوتے ہیں علمی فتاوی جات ہوتے ہیں وہ آپ کو ویب سائٹ پہ ملیں گے. اپلیکیشن دارالتہ سنت کی ہے اس میں بھی آپ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کلپس کی صورت میں اور ایسے فتاوی جات وہ آپ کو ضرور ملیں گے.
بخاری شریف میں بھی حدیث مبارکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کنا نخیر بین الناس فی زمان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہم آپس میں صحابہ کا جو گروہ تھا وہ چونکہ ڈسکس ہوتے ہیں نا کہ
کون
امت کا افضل فرد کون ہے, تو ہم آپس میں اس ٹاپک پہ گفتگو کیا کرتے تھے. کنا نخیر کے جو الفاظ ہیں نا کہ ہماری یہ گفتگو ہوا کرتی تھی. اب کیا ترتیب دیتے تھے ہم کہ کون سب سے افضل ہے, تو خود ہی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
سب سے زیادہ ان کو
زیادہ اس امت کا افضل فرد جس کو سمجھتے تھے قرار دیتے تھے وہ ابو بکر ہوتے تھے, ثم عمر ابن الخطاب, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر ثم عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بخاری شریف میں ان تینوں صحابہ کرام علیہم رضوان کا الگ ترتیب ذکر موجود ہے, اور ایک اور روایت حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی موجود روایت میں کنا نقول و رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں, حضور کے وصال ظاہری نہیں ہوا, ان کی حیات ظاہری میں بھی ہم یہ کہا کرتے تھے افضل ہادل امتی بعد نبی جی ہا کہ اس امت کے جو نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے بعد اس امت کا جو سب سے افضل فرد ہے ابو بکر و عمر و عثمان, اور ہماری یہ باتیں فیض معود علی کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلا ینکرو ہو, ہماری یہ بات حضور تک پہنچتی بھی تھی کہ میرے صحابہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ کون افضل ہے کون پھر کس کا مرتبہ ہے پھر کس کا, لیکن اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انکار نہیں فرمایا, کبھی اعتراض نہیں فرمایا. حالانکہ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مطالعہ کرنے والا ہے وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ کوئی بھی بات اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہوتی اور وہ حق نہ ہوتی
تو آپ منع فرماتے,
کبھی کبھی خطبہ جلال میں آتے اور خطبہ دینا
خطبہ دیتے
کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اس طرح کی باتیں,
اور ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور اس طرح کی بات آتی ہے
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں حضور تک یہ باتیں حضور کے سماعت تک پہنچ رہی ہیں, پھر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منع نہ فرمانا, یہ احادیث کی جو اقسام ہیں ان میں حدیث تقریری کہلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو سن کے برقرار رکھا. تو یوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افضل امت ہونا یہ احادیث کریمہ سے ثابت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تائید بھی اسے حاصل ہے.
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خود سوال کیا, ان کے بیٹے نے پوچھا کہ کون ہے افضل, تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر کا نام,
بخاری شریف کی روایت
بخاری, پھر پوچھا ان کے بعد کا عمر, تو پھر آگے جو بیٹھے تھے انہوں نے پھر آگے تیسرا سوال ہی نہیں کیا کہ پھر ان کے بعد کون ہے؟ کہا آپ؟ تو کہا میں تو ایک
مسلمان
بندوں میں سے ایک بندہ ہوں.
یعنی ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر
اب تیسرے نمبر پہ عثمان ہی
عثمان
کہیں گے. جی مدنی چند کے ناظرین, آپ کے کالز کو بھی ہم نے پروگرام میں شامل کرنا ہے اور وقت بھی ہمارا پروگرام کا اختتام کی طرف ہے, بلکہ لیتے ہیں سوال. کیا کچھ
میرا سوال یہ ہے کہ صدیق کسے کہتے ہیں؟
صدیق, حضور کے سارے صحابہ صدیق ہیں. آج تذکرہ صدیق اکبر کا ہے. صدیق کا جو لقب ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق کا لقب ہے ان کا, اور عتیق بھی ان کا لقب ہے, عبداللہ ان کا نام تھا. صدیق کی جو کیٹیگری ہے, ویسے تو سچے انسان کو صدیق کہتے ہیں, بطور خاص جو اصطلاحاً صدیق بولا جاتا ہے اور قرآن پاک میں بھی صدیقین کے جو کلمات اور یہ لفظ آیا ہے, انبیاء اکرام کے سچے متبعین جو ہیں وہ صدیق کہلاتے ہیں, جو ان کے سچے بن جاتے ہیں اور وہ صدیق ہیں.
انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیغامات ہیں,
پیغامات
ان کو سننے میں جو بلا تردد ان کی تصدیق کر رہے ہیں.
جی,
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہنے کی ایک وجہ جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ مستدرک للحاکم میں بھی اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو معراج کے بعد جب آپ نے لوگوں کو آ کے اس کی خبر دی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک مجھے لے جایا گیا, رات کے مختصر سے اسے میں واپسی بھی آ گیا, تو اس چیز کو عقلاً مستبعد سمجھا گیا, بعید سمجھا گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک شام کہاں اور مکہ مکرمہ کہاں. تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں بھی کفار و مشرکین نے اس طرح کی چیزیں پھیلانا شروع کر دیں. اب جو کچھ لوگ تھے وہ پھر گئے اس بات سے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, لیکن جو ایمان والے تھے وہ ایمان برقرار رکھا اور اس معاملے میں بھی حضور کی تصدیق کرنے لگے. اب کفار اور مشرکین انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا کہ ہاں بھائی آپ کے صاحب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وہ رات کے مختصر سے حصے میں یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے اور واپس بھی آ گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی یہ بات حضور کی زبانی سنی نہیں تھی,
جی
کفار و مشرکین نے آ کے خبر دیے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا واقعی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں.
یعنی کہتا کون ہے آپ, اس کال کے قائل کون ہیں؟
تو جب انہوں نے بتایا کہ آپ کے صاحب ہی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جو فرما رہے ہیں بالکل حق فرما رہے ہیں.
سبحان اللہ.
تو کہنے لگے کیسے فرما رہے ہیں؟ کہنے کہ فرمایا کہ میں ان کی ان باتوں میں تصدیق کرتا ہوں جو اس سے بھی آگے کی ہیں, کہ میں صبح و شام آنے والی قرآنی وحی جو آسمان سے پیغام آ رہے ہیں, آسمانی خبریں ہیں, میں ان کی تصدیق کرتا ہوں. تو یہ تو زمینی خبر تم بتا رہے ہو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے ہیں, ان کی تصدیق کیوں نہ کروں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی حضور سے واقعہ معراج سنا نہیں, لیکن پھر بھی تصدیق فرما رہے ہیں. کفار یہاں سے نامراد ہو گئے. ان کا بہت بڑا پلان یہ تھا کہ اگر یہ تصدیق نہیں کریں گے تو ہمیں حضور کے واقعہ معراج کی انکار کا موقع مل جائے گا. دیکھیں ان کا ساتھی بھی قبول نہیں کر رہا, لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی گویا جو کفار کا جو پلین تھا اس پلین کے جو تابوت میں آخری کیل ہی ٹھوک دی اور نامراد کر دیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو فرمائے وہ حق فرمائے.
سچے اور حق ہے, اور آپ شروع سے ہی تصدیقات یہ کرتے ہوئے آئے, والذی جاء بالصدق وصدق به, وہ جو حق کو لائے سچ کو لائے, اور وہ جس نے سچ کی تصدیق کی, اولئک هم المتقون, انہیں قرآن نے متقی فرمایا. اور اس آیت کا بھی جو شان نزول بیان کیا گیا کہ تصدیق کرنے والے کون ہیں, وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہاں پہ مرتبہ صدیقیت کے حوالے سے اگر بات کریں, ویسے عام کوئی گفتگو کا سچا ہوتا ہے تو اسے صادق کہا جاتا ہے, سچا کہا جاتا ہے, لیکن اس سے مرتبہ صدیقیت جو یہ وصف خاص قرآن میں بھی اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کے لیے بیان فرمایا ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. یہ بڑے اچھے دوست ہیں. اور یہاں جو صدیقین کے بارے میں یہ فرمایا گیا, تو تفسیر سیرت الجنان میں بھی یہاں لکھا کہ صدق ایک تو سچ ہے, ایک یہ ہے کہ گفتگو میں سچا ہونا, عزم میں سچا ہونا، نیت میں سچا ہونا، عمل میں سچا ہونا، کردار میں سچا ہونا، اب یہ سارے سچ جب جمع ہوتے ہیں تو پھر آدمی وہ صدیقیت والی سیڑھیوں کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو واقعی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے، یعنی صرف صدیق نہیں بلکہ آپ کی شان تو وہ صدیق اکبر ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنتی ادھیڑ عمر والوں کے سردار بھی کہا ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فرمایا گیا جو اہل جنت میں جو ادھیڑ عمر والے ہوں گے۔
ایک روایت میں سیدہ
اہل
الجنت و شبابہا،
جی جی،
یعنی جو نوجوان طبقہ بھی اور جو دنیا میں عمر رسیدگی تک پہنچ گیا، بڑھاپے تک پہنچ گیا، تو وہ سب جو جنت میں جائیں گے تو سب کے سب ہوں گے 30 سال کے، سب کی عمریں 30 سال ہوں گے، لیکن ان میں اتنا ہوگا کہ جو 15 سال میں بھی وصال کر گیا جنت میں جائے گا وہ بھی 30 سال کا اس عمر جیسا ہوگا، لیکن یہ فرق ہوگا کہ اس نے دنیا میں اتنی عمر گزاری تھی، یہ عمر رسیدہ تھے، ادھیڑ عمر والے تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جنت کے جو نوجوان ہیں ان کے بھی، اور جنت میں جو ادھیڑ عمر والے دنیا کے اندر جو عمر پوری بڑھاپے تک پہنچے وہ بھی اب جنت میں جائیں گے، تو یہ ان دونوں کے سردار ہیں، انبیاء کرام اور مرسلین کے علاوہ۔ یہ بھی احادیث کریمہ میں تخصیص یعنی استثناء کیا گیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد انسانوں میں جس ہستیوں کا مرتبہ ہے تو ان دونوں مبارک
شیخین
کا، شیخین کریمین کا ہے۔ اور ایک روایت بڑی پیاری ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی فرمایا تھا، یا علی لا تخبرہما، علی اس بات کی
ان کو خبر نہ دینا۔
اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے ایک شعر میں اس کو مضمون کو ڈھالا ہے، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ تو خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مضمون کو حدیث کے اپنے شعر میں ڈھالا ہے۔ اے شفیق بھائی، آپ نے ایک جو آیت کریمہ بھی پڑھی تھی، وسا یوجن نبو حل اتقا، کہ جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا اس ہستی کو کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس آیت کریمہ کے جو شان نزول کو بھی اگر ہم دیکھیں نا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو خرید کر انہیں آزاد کر دیا تھا، تو اس پر چیمے گوئیاں ہونے لگیں مکہ مکرمہ میں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر نے جو خریدا ہے اور مہنگے ترین داموں خریدا تھا، حالانکہ ان کی مارکیٹ ویلیو اتنی نہیں تھی، لیکن جو ان کا مالک تھا اس نے ٹھیک ٹھاک قیمت مقرر کی تھی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساری قیمت دے دی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ یہ کوئی نہ کوئی حضرت بلال نے زندگی کے کسی موڑ پہ حضرت صدیق اکبر پہ کوئی احسان کیا ہوگا جس کا یہ بدلہ آج انہوں نے ان کو خرید کر آزاد کر کے چکا دیا ہے۔ تو اب غور کریں کہ الزام کس پہ آ رہا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ،
آج انہوں نے جو نیکی کی یہ بھی کوئی گویا کہ اپنا بدلہ ہی لیا ہے، بدلہ دے دیا ہے،
تو ان کی نیت کو تھوڑا مشکوک سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن صدیق اکبر دفاع نہیں کر رہے کہ نہیں میرا کچھ ان کا مجھ پہ کوئی احسان نہیں تھا اور یوں نہیں تھا۔ آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت کے اخلاص کو بیان فرما رہا ہے کہ وسا یوجن نبو حل اتقا الدی یوتی مالہ یا تزکا، کہ وہ جو عتقہ ہے وہ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اس کی نیت کیا ہوتی ہے، یتزکا، کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ ہو جاؤں۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزا، اس نے ان پر کسی کا کوئی ایسا احسان نہیں ہے کہ جس احسان کو چکایا جا رہا ہو، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، ان کا تو راہ خدا میں خرچ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ مجھے اپنے رب کی رضا حاصل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، ولا سوف یرضیٰ۔ تو غور کیجئے کہ ہم خرچ کریں، ہماری نیت پہ اگر کوئی شک کرتا ہے تو ہم اب کیا کہیں گے، یا تو صبر کر کے بیٹھ جائیں،
جی،
یا پھر ہم عام طور پہ بولتے ہیں یار آپ کیا نیت پہ حکم لگا رہے ہو، ریاکار آپ مجھے کہہ رہے ہو۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت کا اظہار اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کی نیت کیسی خالص ہے کہ کسی کا کوئی احسان نہیں، اس کا بدلہ نہیں چکا رہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ایک حضور کے سچے غلام کو انہوں نے خریدا، تاکہ غلام جو مچل رہا ہے حضور کے قدموں میں آنے کے لیے وہ حضور تک پہنچ جائے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نیت کی درستی، واقعی صحیح بات ہے کہ ہمیں تو روایت میں یہی فرمایا، شکک تکلب ہو، کیا کسی پر ہم ایسے حکم لگا دیں کہ اس کی نیت دکھلاوا ہے، اس کی اس عمل میں، آج کی بات بھی کر رہا ہوں، یہ ہم مجھے اور آپ کو حق نہیں پہنچتا، کہ ہم ایسی کسی کے اوپر یہ بدگمانی کر لیں, اور یہ سخت ترین بدگمانی اور گناہ کا کام ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ دکھلاوا کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. ہاں, جو کر رہا ہے اس کو اپنی نیت پہ غور کرنی, اس کو اپنی نیت پہ غور کرنی. ہمیں قرآن میں بھی, ہمیں حدیث میں بھی اعلانیہ صدقات میں ملتے ہیں, چھپا کر صدقات دینے کی بھی فضیلتیں ملتی ہیں. جو کرنے والا ہے وہ اگر نیت اچھی رکھے, درست رکھے, اعلانیہ بھی کر رہا ہے اس لیے کہتا ہے کہ لوگوں کو ترغیب مل جائے, کسی اور کو میرے اس عمل کی وجہ سے وہ بھی نیکی کی طرف آ جائے, تو بالکل یہ ایک اچھا عمل ہے. بہرحال مدنی چینل کے ناظرین, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج کے اس دن کی نسبت سے یہ جو باتیں بیان کی گئیں, بطور خاص اپنے اندر بھی جائزہ لینا چاہیے. آپ وہ ہستیاں کہ جنہیں بار بار مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جنتی فرمایا, لیکن پھر بھی آپ عمل سے اس طرح نہیں ہوگے کہ بس اب میں تو جنتی ہو گیا, اور باقی وہ قطعی جنتی ہیں, بشارت ان کے لیے, لیکن پھر بھی آپ کے بارے میں صدقات خیرات کا معاملہ ہو, روزوں کا معاملہ ہو, نفلی طور پر نمازوں کا معاملہ ہو, قرآن پڑھنے کا معاملہ ہو, قرآن کے علم کا معاملہ ہو, آپ ہر چیز میں گویا کہ اول اول نظر آتے ہیں. اور ایسے نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرما دیا کہ 360 کی 60 خصلتیں ابو بکر میں تمہارے اندر وہ دیکھتا ہوں. اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی کامل ایمان کرنے والے جو خصلتیں ہیں, عادتیں ہیں, وہ صفات ہیں, ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں. اللہ مجھے آپ کو نیکی کی توفیق دے. آمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
دلا غافل نہ ہو یکدم, یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے.